بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے, اور اس طرح سے ہدایت دی ہے کہ اگر ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے جیسے انسان اور جن ہیں, تو ان کے لیے کوئی راستہ پیچیدہ مبہم نہیں ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا خدا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری سعادت کیسے حاصل ہونی تھی, مجھے پتہ نہیں چل پایا. قانون اس نے ایسا بنایا ہے, دنیا ایسی بنائی ہے کہ چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی جاہل ہو, برصغیر کا رہنے والا ہے, افریقہ کا رہنے والا ہے, امریکہ کا رہنے والا ہے یا چین کا رہنے والا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے. کیسے یہ کام ہوا جبکہ مثلا کچھ لوگ عالم ہیں, کچھ لوگ کم علم رکھتے ہیں, کچھ لوگ اسلامی متون کو جانتے ہیں, مثلا اصول کافی ہے, استفسار ہے, بہاء الانوار کی اتنی وسیع احادیث کی اتنی بڑی تعداد اس کے اندر ہے, کچھ لوگ وہ سب جانتے ہیں کچھ لوگ وہ سب نہیں جانتے, تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کی ہدایت پروردگار عالم نے فراہم کر دی؟ تو ہمارے پاس سادہ سا ایک قانون موجود ہے, وہ یہ کہ جو جتنا جانتا ہے اس کے حساب سے عمل کرنا شروع کر دے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو جتنا جانتا ہے اس کے حساب سے عمل کرے, تو جو نہیں بھی جانتا ہوگا خدا اس کو سنبھال لے گا. اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیجیے گا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کرنا کیا ہے, نہیں ہمیں سب معلوم ہے, جو معلوم ہے پہلے وہ کرتے رہیں, جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم کرتے رہیں گے, تو خدا جو نہیں جانتے وہ سب کو دکھا دے گا, ہمیں وہ سب ہمیں سمجھا دے گا. ہماری کوئی مشکل معلومات کی کمی نہیں ہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں علماء نہیں ہے, علماء ہوتے تو پاکستان پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ بات ایک حد تک قابل قبول ہے لیکن زیادہ حد میں قابل قبول نہیں ہے. علماء ہیں یا نہیں ہیں, جو جانتے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ اصل مشکل یہاں پر ہے. بس میری مشکل یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں خدا سے کہوں خدا میں 12 سال قم میں رکا تھا, اگر میں 20 سال رکتا تو کیا ہو جاتا؟ مشکل یہ نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ جتنا میں 12 سال رکا تھا اس دوران میں جو مجھے پتا چلا تھا اس پہ عمل کر رہا ہوں کیا؟ اگر میں اس پہ عمل کروں گا تو خدا جو نہیں بھی جانتا وہ مجھے سکھا دے گا. اب بھی ہم ایسے نہیں, جو آپ جانتے ہیں امام کے معاملے میں اس پر عمل شروع کر دیجیے, جو کچھ آپ نہیں جانتے ہیں وہ خدا آپ کو سکھا دے گا, خدا آپ کو بتا دے گا. مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جو مسلسل یہ کہتے ہیں ہمیں امام کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے یہ, اس کے اوپر ہمارے درمیان گروہ بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہمارے درمیان پارٹیز بنی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات گتھم گتھا ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر. جسمانی طور پر نہیں بھی ہوئے ہیں تو فکری طور پر تو ہر روز گتھم گتھا ہو رہے ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہیں میرے خیال میں اتنے زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں. مثلا زیارت کیسے ہونی ہے, چلو یہ پتہ چل جائے کہ زیارت کیسے ہونی ہے, یہ ایک چیپٹر ہے. اچھا اگر زیارت نہیں ہوئی ہے تو کیا تکلیف ذمہ داری ختم ہو گئی ہے؟ مثلا آپ نے اپنی زندگی میں امام معصوم کو اپنی مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, فکر سے تو امام کو پہچانتے ہیں. اگر مادی آنکھوں سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو فکر سے تو جانتے ہیں, تو جتنا فکر سے جانتے ہیں وہ ذمہ داری ادا کر دی. اچھا اگر مادی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے اور اس کے اگلے دن پھر ذمہ داری ادا نہیں کی تو کیا فرق پڑا دیکھنے سے؟ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں اپنی آنکھوں سے امام کو دیکھا تھا سب کے سب ہدایت پا گئے تھے کیا؟ یہ بھی نہیں تھا. مثلا مدینے کے اندر مولا تشریف فرما تھے, ہزاروں لوگوں نے امام کو دیکھا تھا, انہی نے بعد میں چل کر آگے چل کے شمشیر بھی چلائی امام کے اوپر. سید الشہداء مدینہ اور کوفہ کے اندر رہ چکے تھے, کوفی سید الشہداء کو دیکھ چکے تھے, میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, ان کے خلاف شمشیر بھی چلا رہے تھے. دیکھنا اچھا ہے, لیکن دیکھنا کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جس کے تحت یہ کہیں جس نے نہیں دیکھا وہ گمراہ ہو گیا, جس نے دیکھا وہ ہدایت پا گیا. نہیں, بہت سارے دیکھنے والے ہدایت نہیں پائے تھے. بس معاملہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا بھی نہیں ہے, معاملہ صرف فکر کے اندر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے, ان کے سامنے سر جھکانا. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں گے کیسے, زیارت کیسے کریں گے, ملیں گے کیسے, تو ان تمام کے پیچھے ایک جملہ ذہن میں رکھیے, ان تمام کے پیچھے امام کی صفت ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہوں گا. ابھی جس دن لاہور آ رہے تھے تو ایک دوست چھوڑنے کے لیے آئے ایئرپورٹ, اصرار کیا میں چھوڑوں گا میں چھوڑوں گا, میں کہا ٹھیک ہے. وہ آئے چھوڑنے کے لیے, ان کا جوان بیٹا 6 مہینے پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا, 18 سال کی عمر کا تھا, بہت نفیس بچہ تھا, بہت اچھا لگتا تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا بعض اوقات کہ آدمی سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کون ہے, واقعاً سمجھ میں نہیں آتا تھا. مثلا یہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا کہ بابا آپ جو بڑے دکاندار ہیں نا ان سے قیمت کے اوپر جھگڑا کیا کریں, ان سے لڑیں, ریڑے والوں سے مت کیا کریں. کہوں گا کیوں, یہ ریڑے والے کیا یہ دو ڈنڈی نہیں مارتے, یہ قیمت میں زیادہ نہیں بیچتے. کہنے لگے نہیں, یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, آپ سمجھ لیں جیسے آپ عزت نفس کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی عزت رکھتے ہوئے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ 2-4 روپے زیادہ لے رہا ہے, کوئی بات نہیں لینے دیں, یوں سوچیں جیسے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کم عمری میں سیکھتا کہاں سے تھا, مدرسے بھی نہیں جاتا تھا, روایتیں بھی اس نے زیادہ نہیں پڑھی تھی, لیکن بہرحال دنیا سے چلا گیا. تو یہ راستے میں مجھ سے ایک جملہ کہنے لگے, انہوں نے جملہ جو کہا انہوں نے بہت خلوص دل سے کہا, شاید اس خاطر مجھے زیادہ پسند آیا, آپ کو ہی پسند آئے گا. کہنے لگے میں جب بھی اس بات پہ غور کرتا ہوں نا کہ میرا بیٹا کہاں گیا تو ایک بات پہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ خدا کے پاس گیا ہے جو اس کی ماں سے زیادہ اس کے لیے مہربان ہے. یہ جو بچہ ہے اس کی ماں پر بہت سخت وقت گزرا ہے 6 مہینے میں, کہتے تھے اب میری زوجہ کا کیا کروں, یہ حالت ہے یہ حالت ہے. تو کہنے لگے کہ میں اس کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس بھی رہتا تو اتنا سکون سے نہیں رہتا جتنا خدا کے پاس سکون سے رہ رہا ہے. کیوں, تم سے زیادہ مہربان ہے خدا, خدا تم سے زیادہ مہربان ہے. یہ جملہ آپ نے سن لیا اس بارے میں, اب اس طرف سے لائیے, اگر ہم حقدار ہوئے اس بات کے کہ امام کی زیارت کریں, کیا امام محروم کریں گے ہمیں؟ ان کی عدالت میں کیا شبہ ہے؟ ان کے فضل و کرم میں شبہ ہے کیا؟ نہ ان کی عدالت میں شبہ ہے نہ ان کے فضل و کرم میں شبہ ہے. تو اگر ہم زیارت کے مستحق ہوئے تو کیا وہ زیارت نہیں کرائیں گے؟ تو بجائے یہ کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ شارٹ کٹ کون سا ہے زیارت کرنے کا, ایک اور راستہ ڈھونڈیں, وہ کیا, اپنے آپ کو اہل بنا لیں کہ امام زیارت سے نواز دیں گے, انہوں نے وعدہ کیا. مثلا بعض ملنے والے ملے, ایک جملہ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والا واقعے میں اس طرح سے موجود ہے. ایک آدمی جوتے ٹانکنے والا تھا, امام علی مقام کا بہت عاشق تھا. تو معمولاً یہ لوگ جو اہل بیت کے اتنے نزدیک رہے ہیں, ان کے مقامات ان کے مرنے کے بعد کشف ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کے مقامات کو جان لے تو اس سے قسم لے لیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کسی کو نہیں بتائے گا, مرنے کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ جو جوتے ٹانکنے والا تھا یہ بہت اہل عرفان تھا, بڑی منزل کے اوپر فائز تھا, اور اتنی بڑی منزل پر فائز تھا کہ مولا اس کو ہر ہفتے زیارت سے نوازتے تھے. ہر ہفتے یہ جوتا ٹانگنے والا تھا, جوتا ٹانگنے والا تھا. ہمارے پاس مستند واقعات موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی نظر لطف حاصل کرنے میں حتیٰ ظاہری علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, ظاہری علم کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جوتا ٹانگنے والا میں پتا ہے ہمارے پاس کہ وہ امام کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. مدرسے کا خادم ہمارے استاد نے خود سنایا کہ انہوں نے خود دیکھا تھا. استاد کیا کہیں, ایک دفعہ تشریف لائے تھے, انہوں نے درس دیا تھا, اس عنوان سے کہہ رہا ہوں, استاد تھے تہران میں ایک مدرسے کے پرنسپل تھے. میں جوتے والا موچی والا واقعہ نہ بھول جاؤں, پہلے یہ سنا دوں. تہران کے مدرسے کے پرنسپل تھے، ہمارے مدرسے میں آئے تھے درس دینے کے لیے 15 شعبان کی مناسبت سے، میرے خیال میں تشریف لائے، کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے میں ان کے مدرسے میں خادم ہوا کرتا تھا، تو وہ خادم بہت مستعد تھا، تیار، جب آواز دو بھاگا بھاگا آتا، اس قسم کا آدمی تھا، اور کبھی گھبراتا نہیں، دن میں پکارو رات میں پکارو، تو کہنے لگے کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو دیر سے مطالعہ کرتا تھا، تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو مثلا 10-11 بجے مطالعہ کرتے کرتے میں نے چائے کہہ دیا، اچانک فلانی چائے لے آؤ، وہ بھاگا بھاگا آتا تھا چائے لے آتا تھا، تو کہنے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں پہلے بول دیتا تھا کہ چائے لے آؤ، جب وہ چائے لاتا تھا تو میں ٹائم دیکھتا تھا کہ ارے 2 بج رہے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ یار اس نے بیچارے نماز سب کے لیے بھی اٹھنا تھا، میں اس کو 2 بجے بیچ میں اور اٹھا دیا، تو میں اس سے بعض اوقات معذرت بھی کرتا تھا کہ بندے خدا معاف کر دو، ہمیں بول دیا ایسے ہی، تم بھی آگے بھاگتے بھاگتے، تو کہتا نہیں نہیں آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، آپ کو جب جو چاہیے وغیرہ آپ مجھے آواز دے دیا کریں، بس بھاگ بھاگ آتا تھا۔ کہنے لگے ایک دن اسی طرح 1:30-2 بجے کا شاید کوئی ٹائم، رات کا وقت، میں نے اس کو آواز دی، پھر میں اپنے پڑھنے میں لگ گیا کہ یہ چائے لے ہی آئے گا، تھوڑی دیر میں میں نے احساس کیا کہ نہیں آیا، کہنے لگے میں نے دوبارہ آواز دی، فلانی کی مثلا چائے لے آئے، دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر نہیں آیا، تو کہنے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حجرے میں اکیلا ہوتا ہے، کہیں بیمار ہو گیا، کوئی اور بھی تو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ دیکھنے والا، تو کہنے کہ مجھے پریشانی ہوئی، میں نے ایک اور دفعہ آواز دی، پھر بھی نہیں آیا، کہنے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نہ یہ گہری نیند سے ہوتا ہے اور نہ یہ ادھر ادھر جائے گا 2 بجے 1:30 بجے مثلا، کہنے کہ میں خود کمرے کی طرف گیا، خود یہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے جیسے اس کے کمرے کا دروازہ یوں دھکا دے کے کھولا تو اندر اتنی روشنائی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں، اتنی زیادہ نورانیت تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئیں، اور اس نورانیت میں اتنی ہیبت تھی کہ میں کمرے میں نہیں آ پایا، دروازے پہ ٹک گیا، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ میرے خادم کا کمرہ تھا، نارملی میں احتیاط کیوں کروں گا، خادم کا کمرہ، کہنے لگے اس میں اتنی ہیبت تھی کہ میں وہیں رک گیا، اور پھر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر، پھر میں نے نظریں جھکا لی، نظریں جھکا کر یہ دیکھتا رہا کہ وہ نور ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کہیں گے جب وہ نور ختم ہو گیا تو میری ضرورت ہوئی، میں نے آنکھیں اٹھا کے کمرے میں دیکھا، وہ کمرے میں دیکھا تو وہ جو ہمارا نوکر ہے وہ کمرے کے ایک کونے میں اس طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا، تو کہنے لگے پتہ نہیں کیوں مجھے پہلا جو احساس ہوا وہ یہ کہ جیسے امام تشریف لائے تھے، کہنے لگے مجھے پہلا احساس یہی ہوا کہ یہ جس طرح کھڑا ہے، جو کچھ میں نے نور دیکھا ہے، پر ہیبت یہ وہ، کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ فلانی کیا امام آئے تھے یہاں پہ، تو وہ ایسے ہی ہاتھ باندھے کھڑا رہا اور سر جھکا کے کہنے لگا کہ تشریف لائے تھے امام، تو کہنے لگے کہ میں نے دوسرا کام جو کیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا بھائی مجھے معاف کر دے، میں تجھے نوکر بنایا ہوا، مجھے کیا پتا تیرا مقام کتنا ہے، اس سے معافی مانگی، کہنے لگے جیسے میں نے معافی مانگی اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ امام اسی خدمت کی وجہ سے میرے پاس آئے تھے، کہنے لگے میں نے اس سے کہا تھا آئندہ سے تجھے نہیں بلاؤں گا، آئندہ سے تجھے آواز نہیں دوں گا کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا، کہنے گا خدا کا واسطہ یہ مت روکے گا، اسی وجہ سے امام تشریف لائے تھے کہ میں خدمت کرتا ہوں، یہ پرخلوص خدمت کرنے والا خادم ہے، جس کی یہ خدمت کر رہا ہے وہ اہل علم پرنسپل ہے، امام اس خادم کے پاس آ رہا ہے، کس کی خدمت کی وجہ سے، اس پرنسپل کی خدمت کی وجہ سے جس کے پاس نہیں آ رہے، اس کے پاس نہیں آ رہے، جس کی خدمت کر رہا ہے اس کے پاس نہیں آ رہے، اس کے پاس آ رہے ہیں جو خدمت کر رہا ہے، کیوں، ان میں سے کون سا زیادہ پرخلوص ہے، یقیناً خادم اپنی خدمت کرنے میں اس مرحلے میں کم از کم زیادہ پرخلوص ہے، امام اس کے پاس تشریف لا رہے ہیں، یہ قانون میں اور آپ نہیں بنا سکتے، امام کس کے پاس آئیں گے، نہیں امام کا معاملہ ہے، جہاں تک کوئی یہ کہہ رہا ہے، میرا اپنا خیال ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے میں کسی کو امام سے ملا دوں، میرے خیال میں ناانصافی کر رہا، میرا اپنا خیال ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ امام میرے ارادے کے تحت لوگوں سے ملیں گے، ہمارے خیال میں یہ ناانصافی، ہمارے خیال میں غیبت کے اندر یہ انصاف نہیں ہے، ختم ہو گیا تو ریپر پھینک دو، ٹھیک ہے ختم ہو گیا ریپر پھینک دو، بیچارے کو روکو نا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا, کھانے بھی نہیں دیتے, عجیب پریشانی ہے, مجلس نہیں بھوکے بھوکے رہنے کی جگہ بن گئی ہے. رسول اللہ عجیب تھے بچوں کے معاملے میں, رسول اللہ بہت عجیب تھے. ایک مثال کے طور پر ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں, مثلا مسجد ہے یہ ہے وہ ہے, بہت احتیاط کرتے ہیں بچوں کو نہ لائیں. رسول اللہ ایسے نہیں تھے, واقعا عجیب تھے. ایک مرد و عورت اپنے نوزاد بچے کو رسول اللہ کے پاس لائے کہ اے اللہ کے رسول اس پہ تبرک کر دیں. اچھا تبرک کرتے تھے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, چومتے تھے. رسول اللہ نے اس کو تبرک کرنے کے لیے اپنی گود میں لیا کہ اسے چومیں, وہ وہیں فارغ ہو گیا. صحیح, اس زمانے میں نیپیز ویپیز ہوتے نہیں ہوں گے, پیمپرز ہوتے نہیں ہوں گے. وہ جو فارغ ہوا تو رسول اللہ پہ آنے لگا. جیسے ہی والدین نے یہ دیکھا کہ اس کی نجاست رسول اللہ کے جسم کو لگنے والی ہے, انہوں نے جھپٹا مارا کہ رسول اللہ سے چھین لے تاکہ رسول اللہ کے کپڑے نجس نہ ہوں. رسول اللہ نے بچے کو لیا ہوا تھا, فوراً ان کو پیچھے کر دیا, پیچھے کیا, کہنے کہ نہیں, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گیا بچہ سکون سے فارغ ہو گیا, فارغ ہو گیا رسول اللہ کے کپڑوں کے اوپر اس کی نجاست آ گئی. اب ذرا سنیے ہم لوگ کس طرح سوچتے ہیں, رسول اللہ کس طرح سوچتے ہیں. رسول اللہ خاموش ہو جاؤ, سب وہ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. جب خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ سے معذرت کی, کہا اللہ کے رسول ہم معذرت چاہتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں بچہ ہے ہی نحس, یہ بچہ ہے ہی بدبخت, اس نے یہ کر دیا. رسول اللہ نے کہا فرمایا کچھ نہیں, اگر زور سے بولتے بچہ فارغ نہیں ہوتا, بیمار ہو جاتا. اب ہم لوگ جانتے ہیں نا, اب ہمیں پتا ہے کہ مثلا بچہ اگر فارغ ہو رہا ہے, آپ نے کوئی اچانک کوئی بات کری ہو ہو یہ کیا ہو گیا, تو وہ بےچارے رک جائے گا, رک جائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں فارغ ہونے دو اس کو, سکون سے فارغ ہونے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے کپڑوں کے اوپر فرمایا میں کپڑے پاک کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں, میں کپڑے دھو لوں گا. ہم نے اتنا حوصلہ ہے, ہم نے نہیں. اللہ کے رسول عجیب تھے, اللہ کے رسول یہ سارے تھے. یعنی جتنے اللہ کے رسول سادے تھے, ہمارے یہاں کوئی مولوی اتنا سادہ ہو تو کہیں گے مولوی نہیں ہے. کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے, کفار مکہ اللہ کے رسول کے لیے کہتے تھے مال حاضر رسول یا خود تعام یمشی فی الاسواق, یہ کیسا اللہ کا رسول ہے, گلیوں میں گھومتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے. بھائی اللہ کا رسول ہے, گلیوں میں نہیں گھومے تو کیا آسمان میں جائے گا, کھانا نہیں کھائے گا, بشر بنا کے لے جائے گا, انسانی تقاضے پورے کرتے, پھول کھتی کھانا کھاتے. اگر وہ کھانا کھانے والے نہ ہوتے اور کہتے لوگوں سے جو روزہ رکھو تو لوگ کیا کہتے, آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی آپ روزہ رکھوا کے جاتے ہیں, ہمیں تو بھوک لگتی ہے, خدا نے ایسے بھیجا. ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں, گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو تمام تر عظمت کے ساتھ جس نورانیت کے اوپر وہ فائز تھے, مخلوق اول خدا کی, ان میں اور خالق کے اندر بس ایک فرق تھا کہ وہ مخلوق تھے اور خالق خالق تھا, کوئی فرق نہیں تھا. سارے کمالات ان کی ذات مقدس کے اندر. اس کے بعد وہ اس طریقے سے تھے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. زیارت کا معاملہ وہ کس قسم کا ہے, تو وہ جو موچی تھا جوتے ٹانکنے والا, اس کے پاس امام تشریف لاتے تھے اور گویا اس طرح سے تھا کہ مسلسل تشریف لاتے تھے, بار بار تشریف لاتے تھے. اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امام نے اس سے کہا, یہ شاید اس نے بعد میں سنایا ہوگا, ایک دن امام نے فرمایا کہ فلانی اگر ہم ایک ہفتے تیرے پاس نہ آئیں, تو جانتا ہے کتنا تیرے پاس آتے ہیں, دوسروں کے پاس اتنا نہیں جاتے ہیں, تیرے پاس اتنا آتے ہیں, ایک ہفتے نہ آئے تو کیا ہوگا, اگر ایک ہفتے نہ آئے تو کیا ہوگا, ہم لوگ کے پاس ایک ہفتے کیا زندگی گزر گئی. کہا ایک ہفتے نہ آؤں تو کیا ہوگا, اس نے سر جھکا کے سوچنا شروع کیا, تھوڑی دیر سوچا, اس کے بعد ایک جواب میں کہا, کہنے کا مولا اگر آپ ایک ہفتے نہیں آئے میں مر جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا, میں آپ کا عاشق ہوں, آپ ایک ہفتے نہیں آئے نا تو میں اس میں مر جاؤں گا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. امام نے فرمایا ہم تیرے اسی عشق کی وجہ سے تیرے پاس آتے ہیں, ہم نہ آئیں تو مر جائے گا, دوسرے ایسے نہیں ہیں, ہم تو نہیں مر رہے, ہم نے عشق نہیں ہے. ہم نے بھی اتنا ہی عشق ہوتا کہ ہم امام کی زیارت کے لیے, امام کی ہدایت کے لیے, ان سے رابطے کے لیے مر رہے ہوتے, تو کیا پتا امام ہمیں بھی اتنا خوش نصیب کر دیتے. یہ ہماری کمی ہے, بس کوئی یہ کہے میں فلاں ورد پڑھ لوں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, شاید سامنے سے گزر جائیں پہچان بھی نہیں پاؤ گے, پھر جب تشریف لائیں اور خدا سعادت دے دیکھنے کی تو کہو گے اچھا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا. کیوں؟ اس ورد کے نتیجے میں, جس کے نتیجے میں پہچان بھی نہیں پایا. ایک کتاب ہے اردو میں, پتا نہیں یہاں پہ ملے گی یا نہیں ملے گی, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا تو شاید کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ ہے. پھر اس نے خدا کو پا لیا, پھر اس نے خدا کو پا لیا. یہ ایک بہت بڑے عارف تھے, وہ اتفاقاً درزی تھے, یہ موچی تھے جن کا بھی سنا ہے, جو میں آپ بتا رہا ہوں یہ درزی تھے. پھر اس نے خدا کو پا لیا, رجب علی خیاط نام کر کے. ایکچولی خیاط ہونا چاہیے لیکن اردو میں لوگ پڑھتے ہوئے خیاط کہہ دیتے ہیں, خیاط ہے وہ. رجب علی خیاط یعنی رجب علی درزی, عربی میں خیاط درزی کو کہتے ہیں, وہ بتائیے. تو وہ بہت بڑے عارف تھے, اتنے بڑے عارف تھے کہ امام خمینی کے استاد عارف کامل امام خمینی ان کو لکھتے تھے, آیت اللہ شاہ آبادی, آیت اللہ شاہ آبادی ان کے ساتھ چلتے تھے. تو یہ کہتے تھے یہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے, میں تعلیم دیتا ہوں. یہ درزی تھے, عالم بھی نہیں تھے, درس تفسیر دیتے تھے جس میں مجتہد بھی آتے تھے, اپنی اس معنویت کی وجہ سے, پاکیزگی کی وجہ سے. عجیب و غریب زندگی تھی ان کی, بہت سارے کارنامے ان کے. یہ درزی تھے اور سعادتوں کو حاصل کرتے تھے. اسی طریقے سے دسیوں چیزیں, پھر یہ کتاب کا بھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا. پھر اس نے خدا کو پا لیا, اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں. مثلا اس کے اندر ایک چیز جگہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ایسے یہ جو ورد وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے, بظاہر یوں احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے اندر کی کوئی تیاری چاہیے, زبان ہلانا کافی نہیں ہے. مثلاً ایک آدمی کو انہوں نے کہہ دیا بھائی 70 دفعہ یہ آئے کریمہ صبح شام پڑھو, زیارت ہو جائے گی. اب 70 دفعہ میں پڑھوں شاید نہ ہو, کیونکہ ان کا وہ شاگرد مانوی اعتبار سے اس مقام پر فائز تھا کہ اس کو 70 دفعہ پڑھنے سے وہ نصیب ہونا تھا, شاید مجھے نصیب نہیں ہوگا, وہ مقام نہیں ہوگا. بارہ وہ شاگرد نے کہا مجھے بتائیے میں پڑھوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کرو نصیب ہوگا. اس نے پڑھا 40 دن تک, کہا تھا صبح شام 40 دن تک پڑھنا, اور اس نے پڑھا نہیں ہوا. واپس آیا کہنے کا کیا ہوا صاحب, صبح شام 70 دفعہ 40 دن تک پڑھا نہیں ہوا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اس کے نتیجے میں ہونا تھا. کہنے لگا صاحب ایسا ہو گیا. فرمایا نہیں, تم اس دن فلاں جگہ پہ ایک جگہ سیڑھیوں سے گزر رہے تھے, مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح سے کہا تھا کہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے یا پتہ نہیں چڑھ رہے تھے, تم نے اس قسم کی شکل و صورت کی ایک ہستی دیکھی تھی؟ کہنے لگا مجھے یاد آ رہا ہے. فرمایا وہ ایمان تھے. تمہارے پاس معرفت نہیں ہے, تم نے پوچھا تھا دیکھو کیسے, دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے. معرفت حاصل کرنی ہے اس کے لیے صرف ورد کافی نہیں ہے, معرفت کا طریقہ کچھ اور. اور یہ معرفت کا معاملہ بہت عجیب ہے. مثلا علامہ مجلسی جیسی گراں قدر شخصیت, علامہ مجلسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تبرکن دوبارہ اس قدم میں بہت خوبصورت واقعہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہتے کہتے ذہن میں شبہ ہو رہا ہے کہ علامہ مجلسی کا ہے یا علامہ ہلی کا ہے, ابھی تک تو ذہن علامہ مجلسی کا اچانک ہی آ رہا تھا کیوں. بارہ ان دو گراں قدر علماء میں سے کسی ایک کا ہے. تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ پہ اکیلے جا رہے تھے, ایک مسافر ایک اور سوار برابر میں آئے. کہنے گئے کہ آپ شکل سے عالم لگ رہے ہیں, اگر آپ کے ساتھ چلوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا, باتیں کریں گے, فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں. کہیں گے بالکل کوئی مسئلہ نہیں, ساتھ ساتھ چلتے. ساتھ ساتھ چلنے لگے. انہوں نے جو آئے تھے سوار, انہوں نے علامہ مجلسی سے یا علامہ ہلی سے, احتمال قوی علامہ مجلسی سے, ایک فتویٰ پوچھا. کہا اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ علامہ مجلسی نے اپنی رائے دی. کہا کہ یہ فرمائیں گے کہ اس رائے کی دلیل کیا ہے؟ علامہ مجلسی نے ایک دلیل میں روایت پڑھی, کہا یہ روایت موجود ہے, یہ روایت صحیح ہے, ہم قبول کرتے ہیں, اس روایت کے تحت فتویٰ دیتے ہیں. جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس روایت کو قبول کرتے ہیں تو ایک اور روایت بھی آپ نے سنی ہے, اس روایت کے تحت آپ فتویٰ نہیں دیں گے؟ علامہ مجلسی نے دیکھا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ روایت موجود ہے, وہ روایت اس موضوع پہ زیادہ مناسب ہے, اس کے تحت فتویٰ دینا چاہیے. اعتراف کیا, یہ علماء کی بزرگی تھی کہ وہ انہوں نے فوراً اعتراف کیا, کہنے گے کہ آپ نے صحیح فرمایا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد. نے صحیح کہا, اس روایت کے تحت خطبہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے, خطبہ تبدیل ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور سوال پوچھا, پھر یہی کام دوبارہ ہوا, اللہ مسیح نے ایک دلیل دی, انہوں نے کہا دلیل میں وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. اللہ مسیح نے پھر اعتراف کیا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ زیادہ مناسب ہے. دو مسئلے پہ اللہ مجید سمجھ گئے کہ بھائی پوچھنا ان کو نہیں ہے, پوچھنا مجھے ہے. اب انہوں نے کیا کیا, بجائے یہ کہ مثلا وہ غرور میں رہتے یہ ہوا میں کون یہ کون اور یہ, انہوں نے فوراً کیا کیا, فوراً چینل چینج کر دیا, کہا کہ اجازت دیں میں کچھ پوچھ لوں. کیوں, ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے. کہا اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ جو سوال تھے انہوں نے بتایا یہ یہ اور یہ دلیل, کہیں یہ بہت اچھا ہے. انہوں نے اب جتنے اپنے کوشچنس تھے سب پوچھنا شروع کر دیا, ایک ایک کر کے پوچھتے رہے اور خوب جواب بھی ہوتے رہے. پھر آخر میں کہیں گے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یہ بڑا مسئلہ ہے, فرمایا پوچھو. کہیں گے کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہیں گے کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ابھی جب یہ کہہ رہے تھے تو علامہ مجلسی جس سواری پہ سوار تھے اس کے لیے انہوں نے کوڑا ٹائپ کا کوئی پکڑا ہوا تھا, کوئی ڈنڈی کوئی کوڑا جس سے جانور کو چلائیں, وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا. جیسے وہ گرا وہ رک گئے, سوار بھی رکے. اس سے پہلے کہ علامہ مجلسی نیچے اترتے کہ اٹھائیں, انہوں نے نیچے اتر کے اٹھا لیا, نیچے اتر کے اٹھایا اور علامہ مجلسی کو یوں ہاتھ میں دیا. اچھا ادب یہ ہے ان لوگوں کے علاقے کے اندر عرب اور عجم میں فارس میں کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے تو آپ یوں کر کے نہ پکڑیں, انسلٹ سمجھتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے آپ ہاتھ پھیلا دیں تاکہ سامنے والا اس کے اوپر رکھ دے. ٹھیک ہے, تو علامہ مجلسی نے دیکھا کہ انہوں نے میرے لیے ہیلپ کی ہے کہ میرا کوڑا جو گر گیا تھا وہ اٹھا کے دیا. تو وہ جب دینے لگے تو علامہ مجلسی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیا, ہاتھ پھیلایا تو دینے والے کا ہاتھ علامہ مجلسی کے دو ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کوڑا دیتے وقت کہا تم کہہ رہے ہو کب مل سکتے ہیں, نہیں مل سکتے جبکہ تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے دو ہاتھوں کے درمیان ہے. جیسے علامہ مجلسی نے سنا درود بھیجے گا محمد, جیسے ہی سنا فوراً اپنی سواری سے لپکے کے امام کے قدموں کو چوم لیا, یہاں سے سواری سے اترے تاکہ امام کی سواری پہ امام سوار پہ تھے ان کے قدموں کو چومے, دیکھا سب ختم جا چکے. ایسا بہت ہوا ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا ہے پہچان نہیں پایا. بس اس بات کے اوپر کم توجہ دیں کہ میں کیسے دیکھوں, اس بات پہ زیادہ توجہ دیں کہ میں پہچان پاؤں. اگر میرا حق ہوا امام یقیناً سرفراز فرما دیں گے, لیکن ظاہر ہے یہ کام آسان نہیں ہے. یہ دنیا میں چند شاذ و نادر لوگ ہیں جن کو خدا نے یہ سعادت دی کہ وہ اس پائے کے اوپر پہنچ جائیں, ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اب میں اس سلسلے میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس میں ہم لوگوں کے لیے درس بھی ہے اور یہ واقعہ مستند بھی ہے, مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. واقعے میں جو فرد ہیں ان کا نام علی ابن محزیار ہے. علی ابن محزیار متقی پرہیزگار آدمی ہیں. ایک روایت سنی انہوں نے, اس روایت پر ان کو یقین آیا اور روایت یہ تھی کہ امام حج کے زمانے میں حاجیوں کے درمیان ہوتے ہیں. یہ روایت ہے کہ امام حج کے زمانے میں حاجیوں کے درمیان ہوتے ہیں. علی ابن محزیار کو شوق ہوا کہ میں اپنے امام کی زیارت کروں, وہ حج پہ تشریف لے گئے. ایک سال گئے زیارت نہیں ہوئی, دوسرے سال گئے, تیسرے سال گئے, اس طرح ہوتے ہوتے 19 سال مکمل کیے. 19 سال مکمل کیے. ہم ایک دفعہ جائیں ملاقات نہ ہو تو کہیں گے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم حوصلے میں بہت کم ہیں, ہماری طلب میں طلب نہیں ہے, حوصلہ بہت کم ہے. مثلا ایک عالم کا پڑھ رہا تھا میں ایک دفعہ بہت پہلے کہ وہ مثال کے طور پر طالب علم تھے, اپنی طالب علم کے زمانے میں پیسے کے بہت محتاج ہو گئے. اس زمانے میں طالب علموں کو شہریہ نہیں ملتا تھا, اسکالرشپ نہیں ملتا تھا, والدین دیتے تھے تو وہ طالب علم بنتے تھے. آج کے زمانے میں اگر ایسا ہونا تو لوگ کوئی طالب علم ہی نہیں بنائیں گے. ابھی تو طالب علم بناتے اس لیے کہ ٹھیک ہے کم سے کم یہ معاملہ نہیں بڑھ جائے گا. اس زمانے میں الٹا تھا, جو طالب علم بنتا تھا اس کو والدین دیتے تھے. تو وہ بےچارے بڑے سخت مصیبت میں پھنس گئے. تو کہنے لگے کہ میں نجف سے باہر ایک مسجد میں گیا, ٹوٹی پھوٹی مسجد میں وہاں بیٹھا اور پتہ نہیں مجھے یاد آ رہا ہے 700 یا 800 دفعہ اما یجیب المضطرہ پڑھا, 700 یا 800 دفعہ, اور خدا سے کہا خدا یا اگر مانگنا اس سے بڑھ کر رہے تو پھر وہ دیوانگی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں جو مانگ سکتا تھا وہ میں نے مانگ لیا. 700 دفعہ ایک آدمی ام یجیب پڑھ رہا ہے اور کیا چاہیے. تب کہیں جا کر مثال کے طور پر ان کی نصرت ہوئی. ہم لوگ مانگنے میں شدید نہیں ہیں, طلب میں شدید نہیں ہیں, دنیا میں بہت شدید ہیں, دنیا کی طلب میں بہت شدید ہیں. باہر تو وہ جناب علی ابن مہجر ایک سال گئے, دو سال گئے, 19 سال تک جاتے رہے. 19 سال کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میرے نصیب نہیں ہے, میرے نصیب نہیں ہے, اگر صلاحیت ہوتی مجھ میں تو اب تک دیدار ہو جاتا. 19 سال ہو گئے. پھر ان کے دل نے کہا اب مت جاؤ. کہنے لگے کیا پتا زندگی اگلے سال ختم ہو جائے, ایک سال اور جاتا ہوں, ایک سال اور جاتا ہوں, گڑ گڑاؤں گا, کہوں گا مولا آخری آخری سال ہے, بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو آ بھی نہیں پاؤں گا, تو ایک سال اور ہمت کروں گا, ایک سال اور جاؤں گا, شاید اس کے بعد جسم میں طاقت بھی نہیں رہے گی. تو پہنچے, خوب گڑ گڑائے, خوب گڑ گڑائے کہ خدا ہے زندگی کا آخری موقع ہے, اب کہاں ہنس کے آ پاؤں گا, بوڑھا ہو گیا ہوں, جسم میں کمزور یہ اور وہ. ایک آدمی ان کے پاس آیا, کہنے لگا علی ابن مہجر امام سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا بالکل. کہا میرے ساتھ آؤ. ساتھ آتے ہیں. یہ روایت بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ساتھ آتے ہیں, ایک جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں پر اس کے بعد پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی ابن مہجر سواری چھوڑ دو, اب ہم لوگ پیدل جائیں گے. کہا یہاں سے میں سواری چھوڑ دوں تو سواری کہاں جائے گی؟ کہا پرواہ نہیں کرو, اس کے بعد جو بھی داخل ہوتا ہے یہاں پر وہ امام کی مرضی سے داخل ہوتا, ایسے نہیں داخل ہو سکتا. کوئی مانوی علاقہ, کوئی فزیکل علاقہ نہ سمجھے جزیرہ برمودا اور یہ اور وہ, ہم قبول نہیں کرتے ان چیزوں کو. نہ جزیرہ خزرہ کے بارے میں وہ رائے جو لوگوں کی رائے, کبھی موقع ملا تو اس پہ 2-4 جملے عرض کر دیں گے. کوئی مانوی جگہ تھی, داخل ہوئے, کہا یہ جگہ سلامتی کی, یہاں جو داخل ہوتا ہے امام کی مرضی سے داخل ہوتا ہے, تو مطمئن رہو. اندر داخل ہوئے, کہنے گے خیمے کے پاس پہنچے, نورانیت اس میں سے نکل رہی تھی, کہنے گے یہیں پر کو اجازت لے کر آتا. اندر گئے خیمے میں, باہر آئے, کہا تمہیں مبارک ہو, امام نے ملاقات کی اجازت دے دی, بہت دعائیں تھیں. انہوں نے کہا میں مولا کے سامنے جا رہا ہوں یہ اور وہ. امام کے سامنے پہنچے, رخ انور کی زیارت کی. جیسے ہی وہاں پر پہنچے امام نے ایک جملہ فرمایا, سلام کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, عربی میں جملہ ہے, فرمایا کننا نتوقعکم لیلا ونہارا. فرمایا اے علی اتنے سال سے کہاں تھے, ہم صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. اگر ہم میں بصیرت ہونا تو امام کا یہ جملہ ہمیں ڈبو دینے کے لیے کافی ہے, ہم صبح شام تمہارا انتظار کر رہے تھے. علی نے مجھے بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ سنم میں تو خود انتظار کر رہا تھا, مولا بھی میرا انتظار کر رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ مولا کوئی نہیں تھا جو مجھے آپ کے پاس لے کر آتا. فرمایا کیا واقعا کوئی نہیں تھا جو تمہارے پاس ہمارے پاس لے کر آتا؟ فرمایا نہیں کوئی نہیں ملا مجھے, میں 19 سال آیا. فرمایا کہ آ جاتا اگر تم یہ نہ کرتے. پھر 3 اعمال بتائے. کہا تم نے یہ 3 غلطیاں کی, ان 3 غلطیوں کی وجہ سے ہماری ملاقات کی سعادت سے محروم رہ گئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کتنی اہم ہیں, رکاوٹ ہیں, ایکچولی اصل رکاوٹ. اب میں آپ کی خدمت میں 3 عرض کروں گا. خدا ہم سب کو امام کی کہی ہوئی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جملات ہیں ان میں سے ہر ایک میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کروں گا کہ بہت تفصیلات نہیں کہوں گا, صرف لفظ کا بعینہ اردو میں ترجمہ کروں گا, باقی آپ خود سوچیے گا, تھوڑا بہت ایڈ کر دوں گا. امام فرمایا کہ اے علی ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے صبح و شام. کہا کہ کوئی نہیں تھا جو مجھے لے کے آئے. فرمایا کوئی نہیں تھا واقعا جو تمہیں لے کر آتا. کہنے کے نہیں. امام نے فرمایا نہیں, تم نے کچھ کام کیے جس کے نتیجے میں تم نہیں پہنچے. پہلا کام. فرمایا کثرتم الاموال, تم نے مال و دولت کا ذخیرہ لگایا ہوا ہے, یہ ہمیں پسند نہیں. کثرتم الاموال, مال و دولت کا ذخیرہ لگایا ہوا. اب میں اس کی تشریح کیا کروں آپ کی خدمت میں؟ مثلا آپ کے ذہن میں کیا کیا سوال آئیں گے؟ مجھے کہ اگر ضرورت کے مطابق جمع کریں تو وہ بھی غلط ہے کیا؟ اگر ایک آدمی کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ یہ فیصلے آپ خود کر لیجیے گا. اب میں کچھ بولوں تو آپ کیا بولیں گے؟ ایک تو مشکل ہم لوگوں کے یہاں یہ ہو جاتی ہے نا, کوئی بات صحیح بھی ہونا تو چونکہ اجنبی اور انوکھی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوگی. بھائی اب جو کچھ بھی ہے امام نے یہ فرمایا, اب جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے خود سوچئے گا. لکھا کسر تم الاموال, تم نے مال و دولت بہت جمع کی. اچھا اب میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں, مال و دولت بہت جمع کی کیا مطلب؟ دولت کے حریص ہو, دولت کو دولت کی خاطر چاہتے ہو, دولت کا اپنے پاس انبار لگا کے رکھا ہوا ہے, باہر لوگ محتاجی میں مر رہے ہیں تمہیں اپنی دولت عزیز ہے. یہ مطلب مجھے سمجھ میں آتا ہے کسر تم الاموال. درود بھیجے گا محمد والے اتنی آسانی سے گزرنے کا میرا بھی دل نہیں چاہ رہا, یعنی میرا بھی دل چاہ رہا ہے دو چار جملے بولوں اس کے اوپر. کثر تم اموال کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی دولت کو استعمال کرو, صحیح جگہ پہ استعمال کرو, جہاں استعمال ہونی چاہیے وہاں استعمال کرو. مثلا دولت کا استعمال کیا ہے؟ آئے دولت کا استعمال یہ ہے کہ مزید دولت لائے, اور وہ مزید دولت کا استعمال کیا ہے کہ وہ مزید دولت لائے, اور وہ مزید دولت اور دولت لائے, تو آخر میں کون ہے؟ آخر میں بل گیٹس ہے. پھر کیا آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وہ نہ رسول ہے نہ امام ہے, آخر میں دنیا کا سب سے دولت مند ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. تو آپ کا امام کون ہو گیا؟ وہی ہے. امام کے پیچھے نہیں چلے نا, دولت مند کے پیچھے چلے, اس کی دولت کو دیکھ کر اپنی دولت بڑھائی تاکہ ادھر تک پہنچ جائے, وہ امام ہوا. اہل بیت کیا کرتے تھے اس سلسلے میں؟ وہ کیسے تھے؟ دولت کا ذخیرہ لگاتے تھے؟ ہم نے یہ بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. مثلا ایک نسل سے دوسری نسل دولت منتقل کرنے کے لیے اہل بیت کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے نا. بس ہم فرض کریں میرے پاس جو کبھی نہیں ہوں گے چار گھر ہوں, مطمئن رہیے کہ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے؟ کبھی کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے گی, انہوں نے خود کہا تھا چار گھر ہیں ان کے بعد. فرض کریں میرے پاس چار گھر ہوں, کیا کروں؟ مرتے دم اپنے پاس رکھوں, بعد میں میرے بچوں میں تقسیم ہو جائیں, یہ کروں, جائیداد وائداد ہو لوگوں کو دے دوں, کیا کروں اپنے لیے, اپنے لیے قانون کیا بناؤں؟ اچھا ابھی تو یہ چلو چار گھر کا معاملہ, چلو فرض کرو میں یہ سوچوں بھائی چار بیٹے ہیں, میں نے ہر ایک کو ایک ایک گھر دے دیا, یہ تو اس کا یہ. اور دوسرے سننے والے بہت سارے کہہ رہے ہوں گے مہان صاحب کہاں اتنا بھائی, ایک 120 گھر کا گھر ہے وہ بھی مشکل سے خاندان کو پورا پڑتا ہے. لیکن میں ان کی داستان سنا رہا ہوں, ان کا بہت ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. مثلا اولاد کو ایک ایک گھر دے دیا, اب بھی ہے. مثلا کوئی ایک بزنس ایک لڑکیوں کو پکڑا دیا, یا کوئی بڑا بزنس جس میں کئی بچوں کو شریک کر لیا, اب بھی تین چار اور باقی ہیں, ان کا قانون کیا ہے؟ جو مولا کی سنت ہے سیرت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, باقی جو کرنا خود کرتے رہے گی. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کا عمل تو تبدیل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن ایک پن چپتی بھی چھوڑ جاؤں گا. وہ پن آپ کو کب تک پریشان کرے گی؟ جب تک آپ اہل بیت کے راستے پر چلنے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے. اور جس دن آپ کو بہت یہ تنگ کرے, آپ کیا کریں گے؟ اسے نکال کے پھینک دیں گے, پھر وہ پریشان نہیں کرے گی. ٹی وی کے سلسلے میں ایک پن چھپو دی نا آپ کو, تھوڑا بہت پریشان کرے گی. جب آپ کہیں گے نہیں نہیں بھائی ہم نے پھر بھی دیکھنا ہے, پھر یہ نکل جائے گی, پھر نکلے آپ جو کرنا کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں بھی عرض کرتا چلوں, امیر مومنین کی سنت یہ تھی. امیر مومنین نے کیا کیا تھا؟ مولا نے بہت ساری مردہ زمینیں آباد کی تھیں, کہیں وہ جڑ بالکل کوئی کچھ نہیں تھا. مولا نے وہاں پہ چشمے کھودے, مثلا نہریں جاری کیں, نخلستان لگائے, ایک ایک لاکھ درخت کھجور کے ایک ایک باغ کے اندر لگائے, ایسا بھی ہوا. بہت بڑے بڑے باغ تھے مولا کے پاس, وہ جب سارے کے سارے مولا نے اپنی محنت سے لگائے تھے. جب شہادت سے کچھ پہلے کا ٹائم آیا تو دو زمینیں اپنی دو اولادوں کو دیں, مثلا دوسرے امام کے نام ایک زمین دی, بڑے فرزند کے نام سید الشہداء کے نام ایک اور زمین دی. اس کے بعد یہ کیا کہ اپنی ساری جائیداد جو کچھ باقی تھی وہ سب مسلمانوں کے اوپر وقف کر دی, مسلمانوں پہ وقف کر دی. وقف کرنے کے بعد واقف یعنی نگہبانی کرنے والا کس کو بنایا؟ دو اماموں کو بنا دیا, صحیح ہے. اب دو ٹکڑے تو پرسنل پراپرٹی ہو گئی, ایک بڑے بیٹے کی ایک دوسرے بیٹے کی, اور باقی زمین مسلمانوں پہ وقف ہو گئی. یعنی کیا مطلب؟ ان باقی دو باقی زمینوں کے دو بیٹے نگہبان ہیں, اس کے منافع میں سے نہیں لے سکتے, اس کے منافع میں نگہبان یہ ہیں, فیصلہ یہ کریں گے کہ مثلا اس کو کیسے چلانا ہے, اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے, کوئی اس میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, ان دو بیٹوں کے ہاتھ میں رہ گئے, لیکن اس کے منافع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. منافع سے کون سے فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ جو ان کو خود کو دیے. یہ امیر المومنین کی سنت تھی. باقی آپ کے پاس اگر ایکسٹرا ہو تو جو آپ سمجھیں مناسب, اگر اس سنت پہ یقین نہیں آ رہا تو نہج البلاغہ پڑھیے گا, دیکھیں مولانا نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو کرنا ہو مرنے کے بعد کے لیے مت چھوڑیے گا. موقع ملا کل ایک روایت عرض کر دوں گا, مرنے کے بعد فائدہ کیا ہوگا یا فائدہ کتنا کم ہوگا. ابھی اتنا عرض کر دوں, جو کرنا ہو اپنی زندگی میں کر دیجیے گا. کیوں؟ اصل مرنے کے بعد جو ہم کہتے ہیں نا, میرے مرنے کے بعد میرے پیسے سے یہ کرنا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ایک محاورہ استعمال کہتے ہیں, کہتے ہیں تیل گر گیا نظر مولا. جو تیل گر گیا زمین میں چلا گیا وہ کیا؟ نظر مولا. او بھائی یہ تو گیا, اب یہ نظر مولا کیا؟ جب ہاتھ میں تھا تب نظر مولا کرتے, میں جب مر رہا ہوں قبر میں اترنے والا ہوں وہ زمین میرے کام آئے گی, میں کہتا ہوں اب اللہ کے دیے. او بھائی جب تمہارے کام نہیں آئی تب تم کہہ رہے ہو اللہ کے دیے, جب تمہارے کام آنی تھی تب تم نے کسی کو دی نہیں. اس کے اوپر بعد میں ایک اور روایت بھی عرض کروں گا جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا اس کا فائدہ بہت کم رہ جاتا ہے. یعنی سو میں ایک فائدہ بھی نہیں ہے اس کا, پھر سو میں ایک بھی نہیں ہے اس کا. جو کرنا ہے زندگی میں کریں. ایک اور بات عرض کرتا چلوں, یہ تو روایت کے تحت عرض کر رہا ہوں, جو دیکھی بات ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں. صاحب بلوچستان میں, بلوچستان بہت مظلوم علاقہ ہے. بلوچستان آج سے 90 سال پہلے پورے بلوچستان میں عزاداری تھی, 60-70 سال پہلے پورے بلوچستان میں وہابیت پھیل گئی, ہم لوگوں کا تبدیلی کام نہیں ہوا. بلوچستان مظلوم ہے. 90 سال پہلے پورا بلوچستان شیعہ تھا, یعنی سب عزاداری کرتے تھے. ابھی بھی بلوچوں کی تمام تہذیب شیعہ تہذیب ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے توجہ نہیں دی, دشمنوں نے توجہ دے دی, وہ ایک ستیہ ناس مار دیا انہوں نے. اب دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے بات, اب دوبارہ سے کوششیں ہو رہی ہیں. تب بلوچستان کے ایک علاقے میں گئے, وہاں پہ ایک سردار تھے جو کچھ وقت پہلے شیعہ ہو گئے تھے. وہ جو سردار شیعہ ہوئے تھے انہوں نے اپنے علاقے میں دینی مدرسہ بھی بنایا, مسجد بھی بنائی, ایک لائبریری بھی بنائی اور مختلف چیزیں ہوئیں. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہنے لگے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں مرنے سے پہلے جو کرنا کر کے جاؤں گا. اچھا ان کا بیٹا قم میں پڑھ رہا ہے, کہنے لگے نہیں وہ قم میں تو پڑھ رہا ہے لیکن میں اس پہ بھروسہ نہیں کروں گا, مرنے کے بعد نہیں معلوم وہ کیا کرے. کہنے لگے میں نے خود دیکھا ہے یہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میرے رشتے داروں میں ایک اور بلوچ سردار تھا, وہ بھی شیعہ ہوا تھا, وہ بھی شیعہ ہوا تھا. جب میں مدرسہ بنا رہا تھا تو وہ میرے پاس آیا تھا, اس نے مسجد کی تختی اپنے نام کی لگوائی تھی کہ میں اپنے علاقے میں مسجد کی تختی لگوائی تھی کہ مسجد بناؤں گا. یعنی جسے کہتے ہیں سنگ بنیاد رکھ دیا تھا, تختی لگ گئی تھی کہ فلاں بلوچ سردار مسجد بنائے گا. کہنے کا بھی وہ بنانے کا ارادہ کر رہا تھا, مر گیا. جب مر گیا اس کے بیٹے آئے, انہوں نے تختی اکھڑ کر مجھے بھیج دی کہ ہم نہیں بنوا رہے, جاؤ ختم. کہنے لگا میں نے ان کو یاد دلایا کہ بے وقوف جو تختی تم نے میرے پاس بھیجی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے باپ نے بنانے کا ارادہ کیا تھا, اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تختی بھی خود ہی رکھو اپنے پاس, ہمیں نہیں چاہیے. مرنے کے بعد تو کچھ نہیں معلوم. اولاد بہت اچھی ہوتی ہے لیکن شیطان کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے. جو کرنا ہے مرنے سے پہلے کریں, مرنے کے بعد تو کچھ نہیں پتا. البتہ یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا ہر کی اولاد کو محفوظ رکھے, انشاءاللہ سب کے ایمان کی خدا حفاظت کرے. لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ خود کر لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تو اپنے مینیجرز کی کئی بھی بات پہ یقین نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں پہلے مجھے سمجھاؤ. تو آپ قیامت کے معاملے میں دوسروں کے اوپر اکتفا کر کے دنیا سے مت جائیے, اپنا معاملہ خود نپٹائیں یہاں پر کہ بھائی یہ جو کچھ میں نے ارادہ کیا وہ کیا ہوگا. بس بہت بات ہو گئی, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. روایت پہ واپس آتے ہیں, علی بن مہزیار کی روایت. پہلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا کثرتم الاموال, اپنے دل سے مال کی محبت نکال لیں. یہ خطرناک, اس کے ساتھ امام کے پاس نہیں جا پائیں. کثرتم الاموال, مال و دولت تم نے بہت جمع کیا ہے. دوسرا جملہ, تجبرتم علی ضعفاء المومنین, ضعیف مومنین پر تم لوگوں نے ظلم کیا ہے. ضعیف مومنین پر تم لوگوں نے ظلم کیا. اچھا ضعیف مومنین پہ کیا ظلم کیا ہے؟ مال کی بات تو پیچھے آ گئی تھی, مثلا یہ کہیں کہ بھائی کوئی مالدار تھا, مومنین ضرورت مند تھے, اس نے مدد نہیں کی. البتہ بہت سارے مسائل ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, مومنین کو بھی چاہیے اپنی ضرورتوں کو ریشنلائز رکھیں. اگر کسی سے لے رہے ہیں بہت عزت نفس کے ساتھ لیں, اور کم از کم لیں, اپنی زندگی کا اصول بنائیں کم از کم لیں. اس معاملے میں ہم نے بہت عجیب و غریب تجربے دیکھے, بہت بے حیائی دیکھی ہے مانگنے کے معاملے میں, اور بہت عزت نفس دیکھی ہے مانگنے کے معاملے میں, بہت عزت نفس دیکھی. یعنی جو مجھے ابھی یاد آتا ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ اسی سال ماہ محرم میں ایک دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے میں جا رہا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا ایک پیپر دیا, کہا یہ آپ پڑھ لیجئے گا. اچھا میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ اس میں بات ایسی ہوگی. بہرحال ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے اپنا کانٹیکٹ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ماری کے لیے کہتا ہے میں اس ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں کہ وہ چیک کرے کہ بھائی یہ بیماری کتنی جینوئن ہے, کتنا اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اس میں بڑے عجیب و غریب تجربے ہوئے ہیں, خاص کر جب کوئی مریض مر جاتا ہے تو بڑا سخت لگتا ہے. بہرحال وہ اس نے دیکھا, اس کے بعد اس ڈاکٹر نے مجھے اطلاع دی, کہنے لگا مولانا صاحب یہ وہاں بیٹھا تھا. میں کہاں بیٹھا تھا؟ کہنے لگا تعجب ہے. کیوں؟ کہنے لگا اس کی سارا جسم جلا ہوا ہے, یہ وہاں بیٹھا کیسے تھا؟ اس کا سارا جسم جلا ہوا ہے. میں کہا بھائی وہ تو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا نہیں سارا جسم جلا ہوا ہے. بعد میں پتا چلا کہ جس گھر میں رہتا تھا اس کے برابر میں دکان تھی, گھر اور دکان میں آگ لگی, بیوی اور مرد دونوں جل گئے, اور بیوی 4 مہینے کی حاملہ تھی. ایک عجیب کیس. اور عزت نفس کا اس کا یہ عالم تھا کہ اس گھر جلے گئے اور دکان جلی گئی کے باوجود کسی سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, نہ علاج کے لیے نہ کھانے کے لیے. بہت سخت آدمی تھا, عزت نفس کا سید تھا, واقعا اچھا کھڑا سید لگا. آیا اور پیپر دیا مجھے, اس کے بعد اگلے دن سے غائب ہو گیا. اچھا ایسے کم ہوتے ہوں گے شاید, لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگلے دن سے غائب ہوا. پھر میں ڈاکٹر کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کو پکڑو, دیکھو کہاں پر کیا ہوا. تو پھر اس نے جا کے دیکھا, اس نے بتایا کہ بھائی یہ تو اس کی باڈی بہت خراب ہوئی ہے, اس کی باڈی بہت برن ہے. پھر بیوی کا معلوم کروایا, پتا چلا وہ 40% برن ہے, 40% باڈی جلی ہوئی ہے. اور یہ آدمی ان تمام مصیبتوں کے اوپر تحمل کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے مدد خود سے ملے گی. یہ واقعہ عزت نفس. گھر جلا ہوا تھا اس کا, گھر بالکل تباہ تھا, یعنی وائرنگ وغیرہ سب کچھ. تھوڑا سا پیسہ لگا کہ گھر آباد ہو گیا, یہ اپنے گھر میں واپس چلا گیا. اس کا علاج مان لو اس ڈاکٹر کے ذریعے سے شروع ہو گیا. تھوڑا بہت کچھ کہنے کے لیے انسان پریشانی سے نکل آتا ہے کہ مثلا خدا نے اتار کے حضور کل ہم سے پوچھا جائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ. کتنے لوگ ہوں گے اس سے زیادہ مستحق ہوں گے ہمیں نہیں معلوم, اور کتنے لوگ ہوں گے جو بالکل مستحق نہیں ہوں گے اور لے رہے ہوں گے, دونوں کیسز ہیں. اچھا ایک بات ہے, کیا بزنس میں لاس کی وجہ سے ہم بزنس ترک کرتے ہیں؟ مثلا مجھے کسی نے, میں دکان پہ خریدنے گیا کپڑا, اس نے کپڑا مجھے جعلی دے دیا, آئندہ کپڑا نہیں خریدتا. میں کہتا ہوں ڈوج ہوا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ کپڑا ہی نہیں خریدتا ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کرانے کے لیے, اس نے ڈھنگ کا علاج نہیں کیا, فیس بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اتنی آئندہ سے علاج نہیں کرواتا. علاج تو پھر بھی کرواتا ہوں. بس کوئی مجھ سے یہ کہ ہمیں مانگنے والوں نے دھوکہ دیا ہے اس لیے اب ہم دیتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی مت جاؤ. ایک آدمی تو تمہیں وہاں پہ بھی دھوکا مارا ہی ہوگا, ایک آدمی نے ٹھیک ٹھاک میں مارا ہوگا. خریدنے چیزیں خریدنے میں بھی یہی ہوتا ہے. بس یہ جو دھوکہ ہو رہا ہے یہ سبب نہ بنے کہ ہم جو اصلی حقدار ہے اس کو بھی محروم کر دیں, وہ سبب نہیں بنے. آپ دھوکے سے نبٹنے کے طریقے نکالو. البتہ عزت نفس کا پھر بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا, اور میں اس کر رہا ہوں مانگنے والے کو بھی بہت سوچنا پڑے گا کہ یہ امانت دے رہا ہے وہ, اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مانگنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ مانگنا چاہیے, جتنا واقعی ضرورت ہے اس سے ایک پیسہ زیادہ نہ لے. بارہ فرما کثرتم الاموال, تم نے مال دولت بہت جمع کیا. تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین, مومنین کے ضعیف کمزور لوگوں پر جبر کیا ہے, ظلم کیا. اچھا یہ میں جبر کی اور تعریف کرتا ہوں. ایک تو یہ جبر ہے, تھے میں مستحق تھے نہیں دیا, جبر کیا. ایک اور جبر بھی ہے, وہ کیا ہے؟ عزت میں جبر. عزت میں جبر کیوں؟ ایک کا اس وجہ سے احترام ہو رہا ہے کہ یہ صاحب ثروت ہے, اور ایک کا اس وجہ سے کم احترام ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جبر ہے, اس پہ جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. یعنی میں آپ کی خدمت میں اپنے لیے عرض کروں, اگر میں 10 آدمیوں سے ہاتھ ملا رہا ہوں اور ایک کا حلیہ بہت خراب ہے اور میں اس سے ہاتھ ملانے میں کم گرم جوشی دکھاؤں گا, قیامت کے دن اس پہ مجھے پکڑے گا خدا, تم نے اس پہ کم گرم جوشی کیوں دکھائی؟ باقی سب کے ساتھ اتنا سخت گرم جوشی دکھا دے, باقی اس پہ اس کو کم گرم جوشی کیوں دکھائی؟ باقی سب کو 2 سیکنڈ دیکھتے تھے, اس کو کم کیوں دیکھا؟ نظر کرنے پر بھی خدا گرفت کرے گا, کیوں اس طرح دیکھا؟ ہمارا بہت سخت لگا اپنے, اس کا مطلب یہ بھی جبر ہے, یہ بھی ظلم ہے, عزتوں میں ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ. معاشرے کے اندر عزت اور بے عزتی کا معیار دولت اور شہرت بنی ہوئی ہے, ہم خود اپنے ساتھ دیکھتے ہیں. ابھی ہم وہی ہیں, ایک علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں مثلا, کوئی نہیں جانتا کہ مثلا تقریر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مولوی ہیں, ایسے پیش آتے ہیں جیسے اس سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر کہیں پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی یہ پڑھتا ہے, مجلسیں پڑھتا ہے, پبلک تھوڑی بہت آ جاتی ہے ادھر ادھر سے, اب جناب احترام کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کو تقوی پرہیزگاری سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو علم سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو ذات کے کردار سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو کس چیز سے غرض ہے؟ پبلک آتی ہے, جس دن پبلک نہیں آئے گی ٹھوکر پہ رکھیں گے, اڑا دیں گے. یہ دنیا ہے, یہ دین کے لیے احترام نہیں ہو رہا ہے, یہ دنیا کے لیے احترام ہو رہا ہے, ہم لوگ اس میں نہ پڑھتے ہیں. اس مال بڑا خوبصورت, ایک ہمارے ایک رشتے دار ہیں, وہ تقریباً آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے, 15-17 سال پہلے, وہ قوم میں ہم لوگ پڑھتے تھے, وہ کہیں پنجاب آئے, پہلے لاہور کے رہنے والے تھے, تو وہ پنجاب آئے یہاں پر کسی علاقے میں گئے, اس کی سنانے لگے مجھے, کہنے لگے کہ میں وہاں پہ گیا, وہاں بڑی مجلس ہو رہی تھی کوئی, وہ جو صبح سے شام تک اہل پنجاب کے یہاں رائج ہے. تو البتہ میں اسٹیمنا کی داد دیتا ہوں بھائی, کراچی والے کو 40 منٹ کے لیے بٹھاؤ نا بھاگ جائے گا, 45 منٹ کے اوپر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں, اب مطلب بیچ میں ہر ایک بریک لیتا رہتا ہے, چائے وائے پی کے پھر واپس آ گئے, یہ سب ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہے اسٹیمنا ہے بھارت, یہ ماننا پڑے گا. تو جناب علی وہ کہیں گے وہ بڑی مجلس ہو رہی تھی صبح سے شام تک کی, کہیں گے میں گیا, میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی کون آیا ہے, کہنے لگا کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی بڑے بڑے تو آ رہے ہیں, کون آیا ہے؟ کہنے لگا کہ بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اس نے کہا بندے خدا بڑے بڑے کتنے بھی آ رہے ہوں, بہت بڑے آ رہے ہیں, کوئی نام بھی تو بتا. کہنے لگا نہیں بھائی بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں, کوئی 5,000 سے کم نہیں لے رہا ہے یہاں پہ, یہ بڑے کی تعریف ہے. اب کیا کہیں گے, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, کوئی 4-wheeler سے کم سے نہیں اتر رہا ہے. یہ ہمارے بڑے کی تعریف ہے, کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس سے دین دینا ہے. دین دینے والے میں بھی مال دیکھ کر سوچتے ہیں بڑا ہے یا چھوٹا ہے, دین دینے والے میں بھی دنیا دیکھ کر طے کرتے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بھائی یہ تو دین دینے والے میں تو دین دیکھ کر طے کر لو, جو 10 جگہ دنیا دیکھتے ہو کم سے کم اس میں تو دین دیکھو یار, اس میں تو تقویٰ پرہیزگاری دیکھو, اس میں بھی دنیا دیکھتے ہیں. یہ ہم لوگ کی مشکل ہے. اب یہ ہم لوگ کا جو جب رہنا ہے یہ ہر طرف سے رائج کر گیا ہے, ہماری ویلیوز چینج ہو گئی ہیں. مادہ پرستی صرف کارخانوں اور بازاروں کے اندر نہیں ہے, مادہ پرستی ہماری دینداری مساجد اور امام بارگاہ کے اندر بھی گھس آئی ہے. اب ہمیں کیسے اس سے نکلنا پڑے گا؟ سادہ سی بات ہے, جو جانتے ہو اس پہ عمل شروع کر دو. آپ جانتے ہیں مومن کا احترام ہونا چاہیے, مومن کا احترام کرو, کیسا بھی ہو احترام کرو. ہاں مگر ثابت ہو جائے کہ بہت بڑا مجرم ہے مثلا, ایک علیحدہ معاملہ, ظاہر میں تو ثابت نہیں ہو رہا ہے, ظاہر میں سب مومن سب احترام کریں گے دوسرے کا. فَمَا كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ, تم نے مال و دولت بہت جمع کی, تَجَبَّرْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, ضعیف مومنوں کے اوپر ظلم کیا. آخر میں ایک اور فرمایا, وَقَطَعْتُمُ الرَّحِمَ, جو تمہاری صلہ رحمی تھی وہ تب ساری تم لوگوں نے توڑ دی, صلہ رحمی توڑ دی تم لوگوں. اور جو صلہ رحمی ٹوٹی ہے اس کی داستان بہت لمبی ہو گئی, وہ بہت لمبی داستان بن گئی, یہ کیا ہو گیا, دل دور ہو گئے, بہت سارے مسائل بنتے چلے گئے. خلاصہ امام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں, کثر تم الاموال, مال دولت جمع کیا, تجبر تم علی ضعفاء المؤمنین, ضعیف مومنوں پہ ظلم کیا, قطعتم الرحم, اور تم نے اپنے درمیان کی قرابت داریوں کو ختم کر دیا, توڑ دیا. اس وجہ سے تم دیدار سے محروم رہ گئے. علماء کہتے ہیں یہ جو جملہ امام نے فرمایا تھا, یہ جو صیغے استعمال کیے ہیں سارے جمع کے صیغے ہیں, کسرتم الاموال, تم لوگوں نے یہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے صرف معاملہ علی ابن مہذیار کا نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے اے علی ابن مہذیار تو نے یہ کیا ہے. اگر وہ تو کہتے تو کسرتم الاموال نہیں کہتے, کہتے کسرت الاموال. عربی میں ایک شیرہ استعمال کرتے کسرت الاموال, تو نے مال جمع کیا ہے. اور علی ابن مہذیار کی شان اس سے زیادہ تھی کہ وہ مال و دولت جمع کرتے یا صلہ رحم قطع کرتے یا ضعیف مومنوں کے اوپر جبر کرتے, ان کی شان اس سے بڑھ کرتے. بس یہ جو نشانی ہے کس بات کی ہے, یہ سوسائٹی کی نشانی ہے. سوسائٹی کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ یہ مال کی تقسیم پر ہے, یہ مومنوں کے اوپر ظلم کرنے پر ہے ضعیف مومنوں پر, اور تیسری بات یہ کہ یہ قطع رحم کے اوپر ہے. اگر ہمیں اس غیبت کو ختم کرنا ہے, زیارت کی طرف جانا ہے, ظہور کی طرف جانا ہے, اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. کل بھی یہ بات عرض ہوئی تھی, زندگی کے چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ماں باپ سمجھاتے پھرتے ہیں دیکھو بیٹا تمہیں یہ کام کرنا ہے تو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. جو نوکری کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہ بےچارے سب کے سب جانتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے تو کچھ قربان کرنا پڑے گا. پتہ نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق ولایت ادا کریں کچھ قربان کیے بغیر. وہ حق ولایت جو سب سے بڑا حق ہے کائنات کے اوپر, وہ حق ولایت بغیر کچھ قربان کیے پورا ہو جائے نہیں ہو پائے گا. بس اسلام کی سوچیے, اپنے ذات کو تبدیل کرنے کی سوچیں. یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, مثلا مجھے اس بات سے کوفت ہونے لگتی ہے کہ چوتھا دن ہو گیا ہے اور میں بعض لوگوں کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, مثلا میں یہ سوچنے لگتا ہوں, میں اپنے لیے انسان سوچتا نا, میں نے بڑا کام کیا ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں, اب تو لوگ تبدیل ہو جائیں, میں کون ہوتا ہوں, میری بولنے میں طاقت نہیں ہے, ایسا سارا مسئلہ ہی ہے. لیکن ابھی بھی تبدیلی نہیں آئے, اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, اتنا سادہ نہیں ہے, کہیں اور گڑبڑ بھی ہو رہی ہے. میں چند پوائنٹس ایسے کر دیتا ہوں, سب سے پہلے وہاں چیک کریں کہ بھائی وہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی. مثال کے طور پر یہ دیکھیے گا, میں تو تبدیل ہونا چاہ رہا ہوں, تبدیل ہو نہیں پا رہا. صحیح, دیکھیے کہیں کوئی حرام مال میں سے میرے پاس نہیں پڑا ہوا رہ گیا, کوئی حرام مال پڑا ہوا ہے. حرام مال کسے کہتے ہیں؟ غصب ہوا ہوا, کسی کی مرضی کے بغیر میرے پاس ہے. کوئی ایسا حق میرے پاس پڑا ہوا ہے جو میرا حق نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا. اگر کوئی ایسی چیز ہے ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے, ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے. اگر ہمیں اصلاح کے راستے میں بڑھنا ہے پہلے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی. خاص کر اب یہ جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کے سامنے بڑا برا ہے. مولوی یہ باتیں کرتا ہے نا, لوگ فون کر اچھا یہ اپنی دکان چمکانے کے چکر میں آ گیا. ابھی میں کراچی میں تھا تو ایک بڑے عالم کے پاس گیا ان سے نصیحت لینے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ آوا صاحب, یہ بعض وقت اللہ کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا, مر مرا گئے کیا ہوگا. کہنے کی تمہیں خیال کرنا پڑے گا, اگر کوئی ایسا پیسہ پڑا ہے امام کا یا اللہ کا پڑا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا اکاؤنٹ بناؤ جس میں گھر والوں سے کہو اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ نکلے مرنے کے بعد وہ سب اللہ کا ہے, میرا ہی نہیں. میں نے کہا چاہیے جو ہمارے پاس پڑا رہے گی, ابھی کیا ہوگا اگر میری وائف کو بھی پتا نہیں تھا, وہ تو سمجھے گی میرا ہے. کہنے کے نہیں اس کو علیحدہ کرو کسی طریقے سے. پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا, کراچی میں ایک آیت اللہ ہوتے تھے, آیت اللہ سلطانی ایرانی تھے, مدرسہ چلاتے تھے, نفیس آدمی تھے اور مختلف مراجع تقریر کی طرف سے ان کے پاس اجازت بھی تھی آیت اللہ سلطانی کے پاس. آیت اللہ سلطانی کہیں سپاہ صحابہ کی ہٹ لسٹ میں آ گئے. وہ ہٹ لسٹ میں آئے, بڑے بڑے لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ پاکستان سے چلے جائیے, آپ ہٹ لسٹ میں آ گئے ہیں, آپ کو کسی بھی وقت ٹارگیٹ بنائیں گے. وہ نہیں گئے, کہیں گے نہیں ان کو مجھے کیا لینا دینا, یہ ہے وہ ہے. وہ آخر میں کہیں نشانہ بن گئے, شہید ہو گئے. شہید ہو گئے آیت اللہ سلطانی, شہید ہو گئے. آیت اللہ سلطانی کے گھر والوں نے کراچی کے ان عالم کو جن کے پاس ملنے گیا تھا, آیت اللہ بہاؤالدینی کا تذکرہ کر رہا ہوں, ان کو فون کیا, کہا کہ آغا آیت اللہ سلطانی نے, آغا سلطانی نے, آیت اللہ شاید میں اپنے ذہن سے کنفیوز ہوں, آغا سلطانی ہم لوگ کہتے ہیں معمولی, آغا سلطانی نے یہ نصیحت کی تھی, وصیت کی ہے کہ جتنا بھی پیسہ اموال کا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے. کافی پیسہ تھا, ٹرم نہیں بتانا چاہ رہا, مقدار نہیں بتانا چاہ رہا, ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا. کہنے گے کہ میں گیا, کچھ وقت کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, کچھ وقت مجھے جانے جانے پلان کرنے میں لگ گئے. کچھ دن کے بعد میں گیا اور وہ جتنا بھی تھا وہ میں نے کاؤنٹ کر کے لے لیا اور اس کو میں نے روانہ کر دیا جہاں مراجع تقریر کے پاس جانا تھا. کہنے گے وہ پیسے چلا گیا, جس دن گیا اس دن خواب میں آ کے آغا سلطانی آئے. کہنے آغا سلطانی آئے تو میں نے آغا سلطانی سے خواب میں کہا کہ میں تمہیں شہید ہونے سے پہلے بھی کہتا تھا پاکستان مت آؤ تم مارے جاؤ گے, تم مارے گئے ہو پھر بھی آ رہے ہو. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سلطانی کو ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھو کراچی واپس مت آنا, مارے جاؤ گے, سپاہ صاحب تمہارے پیچھے پڑ گئے. تو کہنے لگے میں نے خواب میں بھی ان کو یہی کہا کہ میں تمہیں مرنے سے پہلے بھی کہتا تھا شہید ہونے سے پہلے کہ یہاں مت آنا مارے جاؤ گے, تم چلے گئے ہو پھر واپس آ گئے ہو. کہنے لگے میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تمہارا, تم نے جو پیسے بھیجے ہیں نا آج میری جان چھوٹی ہے, آج میری جان چھوٹی. اب میں اس کو سن کر سوچنے لگا کہ آغا سلطانی نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا, وہ اپنی زوجہ کو کہہ کر گئے تھے کہ یہ پیسہ فلاں کو پہنچا دینا, جب تک نہیں پہنچایا گردن پھنسی رہی. ہمارا کیا ہوگا؟ سخت کام, بہت سخت. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بس حساب کریں, اگر اصلاح نہیں ہو رہی کہیں کوئی گڑبڑ ہے. خدا رحیم ہے, ماں زیادہ مہربان ہے, میں چاہوں اس کی طرف جاؤں اور وہ کہے میں قبول نہیں کروں گا, کیوں کرے گا؟ اگر میں نہیں جا پا رہا اس کا مطلب ہے میں نے اپنے پاؤں میں کوئی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, کوئی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. پہلے مجھے وہ زنجیریں کھولنی پڑیں گی اور مجھے وہ زنجیریں چیک کرنی پڑیں گی کہ میں نے پاؤں میں زنجیر ڈالی کہاں ہے. وہ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے, کسی کا پیسہ, کسی کی عزت میرے ہاتھوں برباد ہوئی ہو, خدا نہ کرے میں نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں. ہر آدمی اپنا سوچے, میں اپنا سوچوں, آپ اپنا سوچیں, تاکہ ہم سب محنت کر کے معاشرے کی مجموعی صورتحال کو بہتر کریں. چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں عمل کے لیے, ٹیلی ویژن, میوزک کے بارے میں, ایک سجدے کے بارے میں بھی شاید عرض کیا تھا, سجدے میں جائیں پانچ منٹ کے لیے سجدہ کریں, خدا سے راز و نیاز کریں. جتنی بھی چیزیں عرض کر رہے ہیں اگر صحیح لگ رہی ہیں نظر انداز نہیں کیجیے گا. آپ نظر انداز کریں گے قیامت کے دن آپ کا سوال بڑھ جائے گا, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو آپ قصر بطول میں آ رہے ہیں یہ قیامت کے دن ابھی اس کا چیپٹر کھلے گا, اس کی فائل یہاں بند نہیں ہوں گی, اس کی فائل وہاں کھلے گی. کہ جو تم آئے تھے اور سنا تھا اگر صحیح لگ گیا تھا کہ امام بھی یہی چاہتے ہیں عمل کیوں نہیں کیا کرتے. صحیح, پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ تیرے حجت برحق کا اے پاک پروردگار, اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان کے ذکر سے نوازا, ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. پاک پروردگار ان کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار امام کے دشمن قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار بالاخص جن ظالموں نے سانح سامرہ, سانح نجف انجام دیے, اے پاک پروردگار ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود.